بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 ستمبر 2004، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ کہف کی آخری دو آیات کی روشنی میں توحید کا عظیم خزانہ کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة كهف کی آخری دو آیات ابھی تک تشنہ تخمین ہیں، ان کی تلاوت تو ہوتی رہی لیکن گفتگو کا موقع نہیں آیا تھا. اتنی بات آپ کو یاد ہوگی، میں نے عرض کیا تھا یہ توحید باری تعالیٰ کا یہ بہت عظیم خزانہ ہے یہ دو آیات. میں آج کسی تمہید سے گریز کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہی ہوا کہ تمہید ہی میں سارا وقت نکل گیا، براہ راست ان دو آیات کی طرف آتا ہوں. ان دونوں کا آغاز ہوا ہے حرف قل سے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدا میں نے اشارہ کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات بھی اسی طریقے سے ان کا آغاز بھی قل سے ہوا. گویا یہ چار قل ہیں جو جمع ہوتے ہیں. قرآن مجید کے اختتام پر بھی 30ویں پارے میں چار قل ہیں، تین تو جو ہیں وہ کنزیکٹو ہیں، ایک ذرا فاصلے پر. یہاں پر بھی بالکل وسط میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف قرآن مجید کا وسط، ان کے آخری حصے میں یہ چار قل جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، اور ان میں بھی ایک بڑی دلچسپ مشابہت ہے. موضوع ان کا بھی توحید ہے اور شرک کی تردید اور شرک کی مذمت. دونوں مقامات پر ان میں سے جو پہلی آیت ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، دونوں مقامات پر جو پہلی آیت ہے اس میں مثبت طور پر اللہ کی عظمت اور جلال و شان کا ذکر. اے نبی فرما دیجئے کہ رحمان کہہ کے پکارو یا اللہ کہہ کے پکارو، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، جس نام سے بھی پکارو گے تمام اچھے نام اسی کے. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک بڑے ہی عمیق انداز میں، بہت گہرے انداز میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تم اللہ کے کلمات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی قدرتوں کا، اس کے عجائب کا، اس کے اوصاف کا. یہ سمندر خشک ہو جائیں اگر یہ سیاہی بن جائیں، اس جیسے اور بھی لے آئیں وہ سب خشک ہو جائیں گے، اور تم اللہ کی کلمات کو لکھ نہیں پاؤ گے، احاطہ نہیں کر پاؤ گے. یہ عظمت. اور دونوں مقامات پر جو دوسری آیت آئی ہے اس میں شرک کی مذمت ہے بہت زوردار انداز.
وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر تکبیرا.
اور یہاں پر بھی
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد.
تو یہ ہے بہت عظیم مقامات توحید کے بیان میں اور شرک کی مذمت کے اعتبار سے. اب ہم آ رہے ہیں ان دو آیات میں سے پہلی آیت. ترجمہ یہ ہوگا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
اے نبی فرما دیجئے اور چاروں جگہوں پر جو قل ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خطاب ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے, آپ فرما دیجئے.
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي,
اگر یہ تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے,
لنفذ البحر,
یہ تمام سمندر خشک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, یہ سیاہی ناکافی ہوگی.
قبل ان تنفذ کلمات ربی,
اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں.
ولو جئنا بمثله مددا,
اور خواہ ہم ان جیسے اور سمندر بھی لے آئیں ان کی مدد کو, کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے, یہ سیاہی ہو سمندر ہو یہ سب فائنائٹ ہیں, فانی ہیں, محدود ہیں. تیرے رب کے کلمات غیر محدود ہیں, وہ کبھی ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. چنانچہ یہی مضمون سورت لقمان میں بھی آیا,
ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام,
اسے اور کھولا گیا, اگر زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں, یعنی ان سے قلم بنا لیے جائیں, زمین کے تمام درختوں سے قلم تراش لیے جائیں.
وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ,
اور سمندروں کو اور اضافہ کرتے ہوئے مزید اس میں سات ایسے ہی سمندر اور شامل کر لیے جائیں اور ان کی سیاہی بنا لی جائے, روشنائی بن جائے جس سے کہ لکھا جاتا ہے.
ما نفدت کلمات اللہ,
اللہ کی کلمات, اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. یہ اصل میں اللہ کی عظمت, اس کی شان, اس کی قدرت, اس کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ کلمات اللہ سے کیا مراد ہے اس میں مختلف مفسرین نے مختلف آرا دی. علامہ علوسی جو ہے صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ کلمات سے مراد اللہ کا علم و حکمت, مخلوقات اللہ کے علم کا, اس کی حکمت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی.
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء,
ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالی کی قدرت اور عجائبات و اسرار ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے کلمہ کن سے ظاہر کرتا ہے, اور ان تمام کلمات کو لکھا جائے جس سے اس کی قدرت, اس کی عجائبات, اس کے اسرار جو ہیں ظاہر ہوتے ہوں تو کبھی ان کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس کا جو حاصل نکالا وہ یہ ہے کہ یعنی وہ کلمات اور عبارات جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں, ان سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کمالات و اوصاف کو بیان کرنے لگے تو تمام سمندروں کی سیاہی کم پڑ جائے گی, ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور ایک رائے یہ ہے, اور یہ ممکن ہے شان نزول کے اعتبار سے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو خاص مفہوم خاص ہے اس میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے, کہ جو سورہ بنی اسرائیل میں یہود کے ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا, یسألونک عن الروح, سوال کرنے والے مشرکین عرب تھے, سرداران قریش تھے, لیکن اصل میں سوال جو ہے تجویز کردہ تھا یہود کا, مدینہ کے یہودیوں کا. جواب دیا گیا
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا,
روح کی حقیقت تم نہیں جان سکتے، اس کا تعلق امر رب سے ہے اور تمہیں علم بہت ہی کم دیا گیا. اس پر علماء یہود نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو بڑا علم کثیر موجود ہے، کہ مسلمانوں کے پاس علم کم ہوگا، ہمارے پاس تو تورات اللہ کی کتاب موجود ہے، علم کثیر ہم رکھتے ہیں. اس کے جواب میں گویا اس آیت میں اس کا بھی جواب موجود ہے کہ علم وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ضروری علم ان کو عطا کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ کل علم یہی ہے؟ یہ تو بہت قلیل ہے. اصل اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو اس کے کلمات ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں، جو اس کے قدرت کے مظاہر ہیں، جو عجائبات ہیں، ان کو لکھنے لگو تو سارے زمین کے درخت جو ہیں قلم بن جائیں، اور تمام سمندر ملا کر اور ان میں 7 گنا اضافہ کرنے سیاہی بن جائیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے. اللہ کے کلمات، اللہ کا علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں ایک ہی شے کو ظاہر کر رہی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جس اللہ پر ایمان لانے کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی جلالت شان کا تم اندازہ کر نہیں سکتے، اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں. جبکہ تمہارا تصور خدا بڑا محدود ہے. اس وقت بھی مشرکین عرب ایک اللہ کا تصور رکھتے تھے. وہ کیا تھا؟ قرآن نے جب بھی پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی، آپ ان سے پوچھئے، یا اے مسلمانوں تم پوچھو ان سے کہ ذرا بتاؤ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کبھی ان کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ یہ لات اور منات اور عزا اور فبل، یہ جن کے بت ہم نے رکھے ہیں انہوں نے پیدا کیا. اتنی احمق تو یہ بھی نہیں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے، یقیناً ان کا جواب ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا. اور اس جواب کو کبھی مشرکین نے چیلنج نہیں کیا، انہوں نے مانا کہ ہمارا جواب یہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ شرک کیا شے ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کا ایک محدود اور ناقص تصور رکھنا، کچھ ایسے تصورات اللہ کے ساتھ شامل کر دینا جس سے اس کی عظمت اور جلالت میں فرق آتا ہو. مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دینا، یا اللہ کو صفات کے اعتبار سے کم تر سمجھتے ہوئے مخلوقات کی صف میں شامل کر دینا، یہ شرک ہے. چنانچہ ان کا تصور خدا اس وقت کیا تھا؟ اللہ کا تصور جیسے ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اللہ بھی ایک بڑا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی حکومت چلتی ہے منصب داروں پر، افواج پر، جو اس کے درباری ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو 5,000-10,000 منصب دار ہیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں حکومت چلتی ہے فوج کے بل پر، باقی جو شخص اوپر ہے، جو کل اقتدار کا مالک ہے، وہ تو ایک ہی انسان ہے، دو ہاتھوں دو پیروں والا. قوت کہاں سے آ رہی ہے؟ قوت کا سب چشمہ کچھ اور چیزیں ہیں. بادشاہ کتنا بڑا بھی ہو، وہ وقت کا فرعون بھی ہو، وہ خود تو ایک انسان ہی ہے نا. وہ محدود ہے، اس کے اپنے ذاتی اس کے جو قدرت ہے وہ تو بہت ہی محدود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہوگا کوئی، اس کی بھی حکومت قائم ہوگی کچھ منصب داروں پر، کچھ اس کی بھی افواج ہوں گی، وہاں بھی بغاوت کا امکان رہتا ہوگا، وہاں بھی کچھ ایسے بھوت چڑھے ہوں گے جن کی بات وہ ٹال نہیں سکتا جو بادشاہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بادشاہ کی کمزوریوں کا بھی علم ہوگا، وہ ان کمزوریوں سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہوں گے. یہ تصور تھا ان کا. ہے تو صحیح، وہ اللہ ہے، وہ قدرت والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تصورات انہوں نے شامل کر لیے. لہذا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جن کو ہم بت بنا کر پوچھتے ہیں کہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، قرآن نے نقل کیا ان کا قول، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ان کو ہم خوش کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. آج کا ہمارا تصور، میں جسارت کر رہا ہوں، سرکاری سطح پر ہمارا تصور خدا اس وقت کیا ہے؟ اور وہ جو سرکاری تصور ہے اس میں مشرف صاحب کا تو کہنا ہے کہ 96% لوگ ان کے ساتھ ہیں, اس میں کچھ ایگزیجریشن ہو بھی, مبالغہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس ملک کے عوام کی ایک بڑی تعداد یہی سوچ رکھتی ہے. اس لیے میں کہوں گا یہ سرکاری موقف ہے ہمارا اللہ کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ ہاں, آسمانوں میں اللہ کی ہو سکتا ہے بادشاہی ہو, زمین پر آج اللہ تعالی بے بس ہے, لاچار ہے. انسان نے ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی سے وہ مقام حاصل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ عاجز. زمین پہ اختیار کا مالک امریکہ ہے, اللہ نہیں. یہ ہمارا سرکاری موقف, میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. مجھے اس کے لیے ایک مثال ذہن میں آئی تھی, جیسے ایک سائنٹیفک فکشن میں ہوتا ہے کہ انسان نے خود ایک روبوٹ تیار کیا, اس کے بعد وہ روبوٹ جو ہے جب وہ وجود میں آ گیا تو اب انسان خود عاجز ہو گیا اس کے سامنے, اور وہ اس سے بچتا پھر رہا ہے کہ کیسے میں اس مصیبت سے جان چھڑاؤں. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے یہ علم تو دے دیا, خالق تو وہ تھا لیکن یہ علم جو ہے اللہ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز بن جائے گی بالآخر, اور اب وہ وہاں کو پہنچ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے عاجز ہے اور لاچار. نمبر ایک. نمبر دو, چنانچہ اس پہلی چیز کا حاصل کیا نکلے گا کہ ہمیں جھکنا ہے امریکہ کے سامنے. امیڈیٹ خدا تو ہمارا یہ ہے, اللہ کے سامنے بھی کبھی جھک جاؤ علامتی طور پر, لیکن عملی طور پر ہمارا جھکاؤ جو ہوگا, سر تسلیم خم ہوگا اس زمین پر جو خدا ہے اس کے سامنے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ الرزاق ہے. شاید اس زمانے میں ہوتی ہو جب یہ قرآن نازل ہوا تھا, آج تو راضی کوئی اور ہے, رزق کے خزانے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. ملک کی سطح پر IMF اور ورلڈ بینک ہمارے معاشی خدا ہیں, وہ رزاق ہیں. وہ ہماری ہیلپ نہ کریں, مدد نہ کریں, ہمارے ساتھ تعاون نہ کریں تو ہم تو بالکل کہیں کے نہیں رہیں گے. نمبر تین, اللہ کا علم بھی ناقص اور محدود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سود کو حرام کر دیا قیامت تک کے لیے. اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سود ایک ناگزیر مجبوری بن جائے. بہر کیف, اب ہم تو جانتے ہیں نا کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے, لہذا ہم اس زمینی حقیقت کی روشنی میں اپنا راستہ خود طے کریں. یہ ہے تصور خدا جو آج ہمارا ہے. اس میں وہ مشرکانہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ اور شامل کر لیجیے, عوام کی اکثریت, کہ آخرت میں بھی جو معاملہ ہے کہ مالک یوم الدین, وہ مختار مطلق ہوگا, یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے. کچھ ایسی ہستیاں وہاں ہوں گی جو اللہ کو باتوں میں لگا کر اور اپنے وابستگان کو جنت پہ پہنچا دیں گی, اللہ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. یہ ایک تصور ہے جو اس وقت ہم دیے بیٹھے. قرآن اس کے برعکس بالکل کچھ اور تصور دیتا ہے. اگر آسمانی ہدایت پر اور اللہ پر اس کی کتاب پر یقین ہے, ایمان ہے, تو وہ تو وہ ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. کل کائنات, آسمان اور زمین, سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے, اور وہ پیدا کر کے فارغ اور مجبور نہیں ہو گیا کہ اب پیدائش تو میں نے کر دی اور قانون بنا دیے اور اب میں خود, میرے ہاتھ بن گئے اس قانون کے ہاتھ. ثم استوى علی العرش, تخت حکومت پر متمکن ہے. یدبر الامر, تمام معاملات کی تدبیر وہی فرماتا ہے, اسی کا حکم کل کائنات میں جاری و ساری. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, حکومت ہے, کل اختیار اس کے پاس ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الا لہ الخلق والامر, پیدا بھی اس نے کیا اور حکم بھی اسی کا چل رہا ہے. عالم خلق ہو یا عالم امر ہو سب اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کے کنٹرول میں. اور ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کل اختیار کا مالک ہوا. اس نے کسی بڑے سے بڑے فرشتے کو بھی اختیار میں حصہ نہیں دیا. فرشتوں کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے؟ ایمان، یہ کارکنان قضاء و قدر ہیں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، پورے طور پر اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. نافذ تو کرتے ہیں اللہ کے حکم کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے جو چاہیں کروا لیں، انہیں کوئی اختیار نہیں. چنانچہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، پوری طرح اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اسی کے حکم کو جاری و ساری کر رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں. اور اللہ کا اختیار کیسا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے. کسی میں یارہ نہیں، کسی میں مجال نہیں، اور وہ ہر ایک سے بات پوچھ کرتا ہے اور کرے گا، اور اس کے علم کا معاملہ عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. غیب، شہادہ، کھلی چھپی ہر شے کا جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین میں رائی کے برابر کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اس سے اوجھل ہو. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، درخت سے ایک پتا نہیں گرتا مگر اس کا علم میں ہے. تو گورننس جو ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ پوری کائنات میں تدبیر امر کون کر رہا ہے؟ نگرانی کون کر رہا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے. ولا یعوده حفظهما، اور ان کی حفاظت اور ان کے معاملات کی جو ہے ضروریات کی فراہمی سے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے. اور انسان کو پیدا کر کے وہ لاچار نہیں ہو گیا کہ یہ کیا مخلوق میں نے پیدا کر دی. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، پوری طرح قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر، وہ چاہے ملائکہ ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان، کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی قوت طاقت نہیں مگر اسی قدر جتنی اللہ نے سینکشن کی ہے، وہ جب چاہے اس کو سلب کر سکتا. یہ ہے اللہ کا تصور جو قرآن نے دیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہمیں سوچنا یہ کہ ہم کس اللہ کو مان رہے ہیں. مانتے تو وہ بھی تھے مشرکین عرب اللہ کا، اور پھر یہ کہ رازق وہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور وہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہاری اولاد کا رازق بھی وہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں خود رزق کماتا ہوں اور اپنی اولاد کا میں رازق ہوں، کسی بھول میں ہوں. یہ ہے اصل میں حاصل اس آیت کا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اس کے علم کا، اس کے اوصاف کا، اس کے کمالات کا، اس کی قدرتوں کا، اس کے عجائب کا احاطہ ممکن ہی نہیں. وہ اللہ جس کے ہم ماننے والے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم، باقی آیت پر آئیے. اس میں ہے شرک کی مذمت. پہلا حصہ، قل، اے نبی فرما دیجئے دھنکے کی چوٹ، انما انا بشر مثلكم، میں بھی تم ہی جیسا انسان ہوں، بشر ہوں. یہ کون سے شرک کی نفی ہو رہی ہے؟ وہ شرک کے جو نبی اور رسولوں کی امتوں میں اس سے پہلے آتا رہا ہے، اور جس کی بدترین شکل ابنیت مسیح کا عقیدہ، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ پال نے جو عقیدہ گھڑا, اور چونکہ ایک تھوڑی سی بنیاد بھی تھی بنیاد جسمانی میں, کہ اس نے جو کچھ بات کی انسان کو بہکانے کے لیے ایک بنیاد اس کے پاس تھی, بن باپ کے پیدا ہوئے, باپ نہیں ہے ان کے اندر, الوہیت ہے, یہ بشر نہیں ہے کوئی اور شے ہے, چنانچہ بشریت سے اٹھا کر الوہیت میں شامل کر دیا, یہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ الوہیت میں شریک ہیں, یہ تصنیف کا حصہ ہے, یہ بدترین شرک ہے, شرک فی الذات, اور اس کی سب سے گھناؤنی شکل وہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا صلبی بیٹا قرار دے دیا. اور یہ کیوں تھا؟ لا تغلو فی دینکم, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلوب سے کام نہ لو. غلوب کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں اعتدال سے بڑھ جانا. اگر تمہارے اندر اپنے نبی اور رسول کے لیے احترام ہے, محبت ہے, عقیدت ہے, اسے یہاں تک نہ پہنچاؤ کہ بشریت سے نکال کے اب انہیں الوہیت کے صف میں شامل کر دو, یہ غلوب, اس کی نفی کی گئی. اور آپ کو معلوم ہے سورہ کہف کا تو آغاز یہیں سے ہوا تھا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. یہ ساری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے, اس نے ابلیسیت اور دجالیت کی شکل اس لیے اختیار کی ہے کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑا تھا اور یہ ان کے ذہن میں اور قلب میں رچا بسا ہوا ہے. یہ اس کا شاخسانہ ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اسی کی نفی سب سے زیادہ ضروری ہے. جو محبت عیسائیوں کو اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی, اس سے ہزار گنا زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے دل میں اپنے رسول کے لیے. تو کہیں تم بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا. خود حضور سے کہلوا دیا, انما انا بشر مثلکم, الوہیت نہیں ہے, میں بھی بشر ہوں تمہارے جیسا, ایک معنی میں تمہارے جیسا. بشریت کے جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے جو دلیل دی ہے, بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام. مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں کوئی الوہیت نہیں تھی, وہ تو اللہ کے ایک رسول تھے, ان کی ماں, ان کی والدہ. اب یہ بشر, کسی والد والدہ کا بیٹا ہونا, یہ بھی بشریت کے لوازم میں سے ہے. وہ بھی اللہ کی ایک سچی بندی تھی, صدیقہ تھی. اور اگلے الفاظ بڑے اہم ہیں, کانا یاکلان الطعام, وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اس میں جامع الفاظ آ گئے, بشریت کے تمام تقاضے جو ہیں, جو جسے کہتے ہیں لمیٹیشن, کو اسی سے وابستہ ہے. بھوک لگنا, کھانا کھانا, اس کے بعد حوائج ضروریات, یہ اس بشریت کا حصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک بشر تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معنی میں بشر ہیں, لیکن بڑا فرق ہے. یوحا الی, تو ایک امتیازی بات یہ ہے کہ میری طرف اللہ کے پیغامات اترے ہیں, وحی کی گئی ہے میری جانب, یہ ایک امتیاز ہے. اور یہی ایک بات اور سمجھ لیجئے اس سے پہلے کہ بشر ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں کمی کا موجب نہیں ہے, بلکہ اسی سے تو آپ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. ایک بشر ہوتے ہوئے اور ان دونوں صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی, عبده, رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. یہ آغاز سورہ بنی اسرائیل کا, اور سورہ کہف کا آغاز
الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب. کل تعریفیں تمام شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر عبد پر کتاب نازل فرمائی. وہی وحی یوحا الیہ, مجھ پر وحی آتی ہے. ایک بشر ہوتے ہوئے اور یہ اونچا مقام, جسے اقبال نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, اور یہ مقام کے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, تو بشر ہونے کے باوجود یہ مقام حاصل کرنا اصل فضیلت تو اس لیے. تو یوحا الی, تم سے مختلف میں اس اعتبار سے ضرور ہوں کہ مجھے براہ راست اللہ کے پیغامات پہنچتے ہیں, وہی کا سلسلہ ہے جو اللہ نے جاری فرمایا. اور یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کو براہ راست وہی کر کے ہدایت اس تک پہنچائے. یہ بھی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ, لیکن اس کی سنت نہیں ہے. جو نظام اس نے بنایا اس میں وقتاً فوقتاً کسی کو چنتا رہا اس کام کے لیے, اس منصب کے لیے, اور اس پر فرشتے کو بھیجتا تھا ہدایات لے کر. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. تو یوحا الی وحی کی جاتی ہے, اور جو ضروری ہدایت فکری اور عملی انسان کو درکار ہے وہ العلم, اصل علم جو اللہ کے پاس ہے, اس کا کچھ حصہ اس ذریعے سے آتا ہے جس میں تمہارے مسائل کا حل ہے. کل علم تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں, ہماری نسبت سے جو علم غیب میں آتا ہے اس کا کچھ حصہ بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں پر ظاہر کر دیتا ہے, لیکن کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو یوحا الی انما الہکم الہ واحد, اسی وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارا رب کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس کی عظمت اور جلالت شان کس درجے کی ہے, کچھ تھوڑا بہت اندازہ اگر ہوگا ہمیں, ورنہ ہمارا ذہن تو محدود ہے, ایسا سچ اس کا ادراک نہیں کر سکتا ان حقائق. اور پھر یہ کہ ہم اس دنیا میں ہمارا مقام کیا ہے, ہمارا رول کیا ہے, اور ہمارے لیے کامیابی ناکامی کا اصل معیار کیا ہے, اور اصل کامیابی تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے, جو انسان کی اہم ترین ضرورت کی چیزیں ہیں, ان سب کا علم ہے جو وحی کے ذریعے آ رہا ہے. اور اس کا حاصل کیا ہے, اس کا جو اہم ترین نقطہ ہے, انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود, توحید. یہ حاصل, باقی سب کچھ اسی توحید کی تفصیلات ہیں. اور یہی پر یہ سمجھ لیجئے کہ گمراہی اور ضلالت جس نوع کی بھی ہے, چاہے وہ فکری ہو, چاہے عملی ہو, چاہے کردار کی ہو, چاہے اخلاق کی ہو, اس کا رشتہ جڑتا ہے شرک, کسی نہ کسی شرک کے ساتھ اس کو جو ہے اپ لنک آپ دیکھیں گے قائم. اور ہدایت کل کی کل جو ہے وہ توحید میں مثبت ہے, اسی توحید کو کھولتے ہیں تو ہدایت کا سارا جو ہے وہ پورا نقشہ سامنے آتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی انسان کر رہا ہو راہ ہدایت پر نہیں ہے, اگر توحید نہیں ہے. انما الہکم الہ واحد, حاصل تو یہ, اس کو چھوڑ کر اور دائیں بائیں جو ہے وہ کچھ کر کے یہ سمجھنا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں, خود پرے بھی. فمن کان یرجو لقاء ربہ, اب یہ آخری حصہ ہے, تو جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی, لفظی ترجمہ یہ ہے, اس وحی کے ذریعے حقائق تمہارے سامنے کھول دیے گئے, تمہارے باطن میں اس کے اشارات موجود ہیں, معرفت رب کی چنگاری تمہارے باطن میں ہے,
اور جو آپریٹر اندر لگا ہوا ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وحی کے ذریعے جو باتیں پہنچی ہیں وہ حق ہے. اسی کا نام ایمان ہے. جب اندر سے تصدیق ہوتی ہے, تصدیق ہے قلبی, واقعی جس اللہ کی طرف قرآن نے بلایا ہے اور جن حقائق کی قرآن ہمیں اطلاع دے رہا ہے یہ ہماری فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں, دل گواہی دیتا ہے کہ یہی حق. اب آگے مرضی تمہاری ہے. ومن کان یرجو لقاء ربی, جو کوئی اس اللہ کو مانتا ہے جس کا ذکر کیا ہے قرآن نے, اور جو کوئی اس آخرت کو مانتا ہے کہ جس کا ذکر ہوا قرآن میں اور جس کی اطلاعات پہنچائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, اسے معلوم ہے, یقین ہے کہ ایک دن رب کے حضور حاضری ہونی ہے, اس کے لیے راستہ بتا دیا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ پھر نیک عمل کرے. اللہ پر ایمان بھی موجود ہے, آخرت پر ایمان بھی موجود ہے. نیک عمل کے لیے ہمارے پاس سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کہاں سے معلوم ہوگا کہ یہ چیز, یہ کام نیک ہے اور یہ نیک نہیں ہے, یہ صالح ہے یہ غیر صالح ہے, یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ ہے رسالت, وحی کا علم. معیار خیر و شر, معیار حق رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو انہوں نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوه, جو رسول نے تمہیں عطا کیا جس کا حکم دیا اسے تھام لو مضبوطی سے, وما نهاکم عنه فانتهوا, جس سے روک دیا اس سے باز آ جاؤ. مجسم اسوہ کامل, جس سے پتہ لگے گا کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا خیر نہیں ہے, اس کے لیے معیار وہ اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی سیرت. تو جس کا آپ نے حکم دیا وہ عمل کرو, وہ عمل صالح ہے. جس سے روک دیا اس سے باز رہو, یہ بھی عمل صالح کا حصہ ہے. باز رہنا خود اپنی جگہ عمل صالح ہے. تو فلیعمل عملا صالحا, اللہ پر بھی یقین رکھے, آخرت پر یقین رکھے, اور پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معیار خیر وہ. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, یہ آخری الفاظ بہت اہم ہیں. اور ایک چیز پلے باندھ لے ایسا شخص کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جب ایک مرتبہ اللہ کا بندہ مننا مان لیا, اس نے نماز میں اقرار کر رہے ہیں ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں, صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانیں گے, صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, اب اس پر کاربند ہو کر دکھائے. یہ شرک العبادت جو ہے یہ بڑا باریک شرک ہے, اس کی بات اس میں انتہائی خفی ہے. شرک کی ذات بہت واضح ہے, کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی بنا دیا, کسی کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو قبول کر لیا, یہ اللہ کا اوتار ہے, یہ شرک کی ذات. یہ تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بتوں کو آگے رکھ کر پوجنا شروع کر دیا, معلوم ہوگا کہ ہاں شرک ہے. لیکن شرک العبادہ کی بات سنتے ہوئے جیسے ریاکاری ہے, اس کے بارے میں حدیث میں آیا اور اکثر مفسرین نے یہاں مراد وہی دی کہ من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا. عبادت تو اللہ کے لیے تھی نا. ایک شخص بظاہر تو نماز پڑھ رہا ہے, دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے, اور وہ بندگی کرنے والا دل کے اندر یہ بات رکھتا ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری جو ہے دین کے ساتھ وابستگی اور میری دینداری اور پارسائی, اس کا ایک رعب قائم ہو جائے. اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ کے ساتھ اسے شریک کر دیا یہاں عبادت میں بھی کسی کو. عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو ایک شرک یہ ہے دکھاوے کا, دکھاوے سے کوئی نیکی کا کام کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے, یہ ریاکاری ہے, اس کو قرآن اور حدیث نے شرک قرار دیا. لیکن اس کے اور بھی گوشے ہیں عبادت کے اندر, اس کے مفہوم کو جب آپ کھولتے ہیں اس میں اطاعت بھی شامل ہے. اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت ہو, مطاع مطلق وہی ہو. جیسے کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے دستور میں یہ بات طے ہے, حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے. زبانی تو ہم نے مان لیا, دستور میں بھی مان لیا, لیکن ہماری زندگی میں کیا ہے؟ نفس کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے اوپر مقدم حاوی ہے اللہ ماشاء اللہ. اور قرآن نے یہ کہا ہے اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. اے نبی, آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا معبود بنا لیا, نفسانی خواہشات کا غلام ہے, اور نفسانی خواہشات کے سامنے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے, رسول کا فرمان کیا ہے. تو اس کا معبود کون ہوا؟ اللہ نہیں ہے, نفس. اسی طریقے سے یہ نفس تو ایک ابتدا ہے, باطل نظام اس کی اطاعت یہ بھی اسی میں آئے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے. اگر مطاع مطلق وہ ہے تو جو کوئی اس کے اس حیثیت کو چیلنج کرتا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اسے عبادت میں یہ اطاعت شامل ہے. نفس کا غلام نہ بنے, باطل نظام کا غلام نہ بنے, طاغوت کا غلام نہ بنے, ایک اللہ کو مانے, اسی کا حکم سب سے مقدم سب سے بالا تر, یہ ہے تو پھر توحید فی العبادہ ہے, ورنہ نہیں. اسی طریقے سے غیر اللہ کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تو یہ بھی شرک فی العبادہ ہے. روپے پیسے کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں, معبود کون ہوا؟ روپیہ پیسہ. چار پیسے کا نفع نظر آئے سارے شریعت کے احکام بھول جائے, تو پھر کاہے کو اللہ کو اپنا رب مانا تھا؟ تو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اس کو جو کھولیں گے تو کیا چیزیں اس میں سے برآمد ہو رہی ہیں؟ دنیا کی محبت ہے, دولت کی محبت ہے, اولاد کی محبت. اگر وہ بڑھ گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کہ اولاد کی فرمائشیں, بیویوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے احکامات ٹوٹنے لگے اور انسان مستقل ان کو نظر انداز کر دے, تو پھر کون ہے معبود؟ اسی طریقے سے اسی میں آ جاتا ہے غیر اللہ سے دعا کرنا, اپنی مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا اللہ کے سوا. ولا تدعوا مع الله الها اخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے غیر اللہ کے آگے جھکنا بھی اسی میں شامل ہے. سجدہ کرنا, کسی کے آگے جھک جانا, ظاہراً یا معنی بالکل ہر چیز اس کی مان میں لگ جانا, یہ کیا ہے؟ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام, کسی اور کے آگے جھکنا حرام ہے. انسان صرف اپنے معبود حقیقی کے سامنے جھکے گا. لیکن جب ہم غیروں کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اور ہمارا یہی حال ہے آج. وانا آپریشن کے حوالے سے چند جملے کہوں گا. دل خون کے آنسو روتا ہے جب ایسی خبریں ہم پڑھ رہے ہیں, اور یہ وہ زخم ہے جو ہم نے خود لگایا ہے اپنے جسد ملی پر اور اس سے مسلسل خون بہ رہا ہے. اب اس کے سرکاری موقف, اس میں دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نوجوان طالب علم ہلاک ہوئے, بچے بھی تھے اور بھی تھے, ہمارے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں. لیکن اتنی بات ثابت ہے کہ سرکاری ذرائع جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں, اس لیے کہ بہت سے معاملات میں جو سرکاری ترجمان ہوتے ہیں ان کے موقف آپس میں متضاد ہوتے ہیں. مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو معلوم. اور سب سے بڑھ کر میرے سامنے خود صدر مشرف صاحب کا وہ جملہ موجود ہے, وانا آپریشن جب شروع ہوا تھا, جب اس کی بات ہو رہی تھی, کہ ہم پر کسی کا دباؤ نہیں ہے, یہ ہم اپنے قومی مفاد میں کر رہے ہیں. لیکن اگلا جملہ سنیے, اسی جملے کا آخری حصہ, اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو امریکہ خود آ کے کرے گا. اس کو انالائز کر لیجئے, اس کا مطلب یہ کہ یہ کام ہم گن پوائنٹ پہ کر رہے ہیں, نہیں تو امریکہ آ جائے گا خود, امریکہ کے سخت ترین دباؤ کے تحت کر رہے ہیں, اس کا اور کوئی مطلب نہیں. تو اگر ہم نے ان کی غلامی کا طے کر لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے, تو پھر تو معاملہ بہت خطرناک ہے, کوئی اینڈ ہونا چاہیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی غلامی میں جا کر وہی حال ہو رہا جو ہمیں حکیم الامت نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من, اور علاج تجویز کیا تھا, اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے حل تو وہ ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات, وہ ایک درگاہ جو ہے اللہ کا دامن پکڑ لے, اس پر اعتماد کریں, وہ رب کائنات جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے, یہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اس کے دامن سے وابستہ ہوں, اس کے وفادار بن جائیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.